الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کائنات کے وسیع تر نظام میں تجلیات باری اور اللہ کا نور کار فرما ہے. انسانی علوم اپنی ساری ترقی کے باوجود اللہ کی مخلوق کو گننے سے قاصر ہیں کہ کتنی مخلوق ہے اور کہاں کہاں آباد ہے. آج تک علوم انسانی مخلوق کی کسی ایک قسم کو بھی شماریات میں نہیں لا سکی. کتنی مخلوق ہے, کہاں کہاں ہے, ستارے سیارے کتنے ہیں, کتنی وسعتیں ہیں جو سماوی میں, یہ انسانی علوم سے بالاتر ہے. لیکن اللہ کا نور ہے, زمینوں اور آسمانوں کا نور اللہ ہے. نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے, خود اپنی ذات میں روشن ہو, از خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے. تو اس ساری کائنات کی آبادی کا سبب وہ واحد لا شریک اللہ ہے. زمینوں, آسمانوں, ستاروں, سیاروں اور کائنات کی وسعتوں کا جن کا انسانوں کو اندازہ بھی نہیں, انسان جنہیں جانتے بھی نہیں, انہیں انسان کیا آباد کریں گے. ان سب کی آبادیوں کا سبب, ان سب کی روشنی کا سبب, ان سب میں زندگی کا سبب وہ واحد لا شریک اللہ ہے. اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ مشکات فیہا مصباح, جیسے ایک خوبصورت اتاق میں ایک بہت نفیس چراغ رکھا ہو. المصباح فی الزجاجہ, اور وہ چراغ ایک خوبصورت شیشے کی کندیل سے ڈھکا ہو. الزجاجتك انها كوكب دري يوقد من شجره مباركه، اور وہ قندیل ایسی شفاف ہو جیسا موتی سا چمکتا ہوا ستارہ، یعنی چراغ بھی بے مثل و مثال ہو، پھر وہ تاج بہت اعلیٰ ہو اس میں رکھا، اس پر بہت بے مثل و بے مثال قندیل ہو، اور وہ چراغ مبارک درخت سے روشن ہو، مبارک درخت سے، زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہو، جو نہ مغربی ہو نہ مغرقی ہو، یعنی جو نہ کسی کنارے پر نہیں باغ کے عین درمیان میں ہو، اور جس پر بہت زیادہ جوبن آیا ہو اور بہت اچھا ہو، اور اس کا تیل اتنا صاف ستھرا ہو کہ گویا بغیر آگ دکھائے کہ بھی وہ روشنی پکڑ لے گا، جل اٹھے گا. اللہ جل شانہ کی ذات مثل و مثال سے بالا تر ہے، اور جس بھی جب شے کا یا چیز کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات اور صفات پر نہیں ہوتا، اس کی تخلیق پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات بالا تر ہے مثالوں سے، اس کی صفات اس کی شان کے مطابق ہیں. اس جہان میں، کائنات میں روشنی آبادی کا سبب ہے، وہ روشنی بھی اسی کی بخشی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے. اور کائنات کے آبادی کے اسباب دو ہیں، ایک بظاہر سبب ہے، اب سورج نکلا ہوا ہے، دن روشن ہے، لوگ کام کاج کر رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، سورج ڈوب جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، لوگ آرام کریں گے، پھر سورج طلوع ہوگا، روشنی ہوگی، تو ایک ہنگامہ زندگی کا ایک ہنگامہ بپا ہو جائے گا. یعنی روشنی آبادی جہان کا سبب ہے، لیکن اس کی ایک آبادی یہ ظاہری ہے جس میں مخلوق کا پیدا ہونا، مرنا، باقی رہنا، زندگی گزارنا، کاروبار کرنا، کمانا، کھانا، دوستیاں، دشمنیاں، یہ ساری چیز. ایک سورج اس کے علاوہ ہے، ایک روشنی اس کے علاوہ ہے، اور وہ ہے مخلوق کا اللہ کریم سے تعلق. کائنات کے ہر ذرے کا تعلق ذات باری سے براہ راست ہے، کہ وہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اسے قائم رکھنے والا بھی ہے، اور اسے جہاں چاہتا ہے استعمال فرماتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اس سے تخلیق فرماتا ہے. لیکن ساری کائنات کے ہر ذرے کا تعلق اضطراری ہے، مجبوراً ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ ہی نہیں. اسی میں انسانی تخلیق بھی آتی ہے، انسانی تخلیق بھی اس طرح رہی ہے. انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کن ذرات خاکی کو غذا دوا بنا کر مختلف درختوں پھلوں میں سے گزار کر، جانوروں کے گوشت اور ان کے دودھ میں سے گزار کر، کس طرح انسان کی غذا، اور پھر غذا سے نطفہ، اور پھر اس نطفے سے پھر انسان بناتا ہے. اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں. وہ انسان کیسا بنتا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی عقل کتنی ہے، اس میں قابلیت کتنی ہے یا نہیں، اعضاء جوارے کیسے ہیں، یہ سب بھی انسان کے بس میں نہیں ہے. وہ کتنا صحت مند رہتا ہے، کتنا بیمار ہوتا ہے، کتنا عرصہ زندہ رہتا ہے، کب وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کے اختیار میں. تو پھر انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ انسان کے پاس اختیار یہ ہے کہ یہ نور باطن جو کائنات کو روشن کرتا ہے، یہ روشنی جو آبادی کا سبب ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نور جو ہر نظام کے چلنے کا سبب ہے، یہ انسان میں بدرجہ اتم موجود ہے، سب سے زیادہ انسان کے سینے میں موجود ہے. انسان کے پاس اختیار یہ ہے کہ ایک طرف دنیا، اس کی نعمتیں، اس کا حسن، اس کی ساری چیزیں، اس کی آبادی اور وہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ اگر وہ ذات کریم یہ فرما دیتا کہ اس دنیا کو اس کی ساری لذتوں کے ہونے کے باوجود چھوڑ دو اور میری طرف آؤ، تو پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ دنیا اس کی ساری لذتوں کی قیمت وصال الہی کے مقابلے پر کہاں کی بھی نہیں. لیکن وہ ایسا کریم ہے، اس نے یہ نہیں فرمایا، اس نے یہ فرمایا کہ دنیا میں آباد رہو، دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو، دنیا کی لذتیں حاصل کرو، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. دنیا میں رہو، دنیا کی دولت کماؤ، لیکن حلال اور جائز وسائل سے دنیا کی نعمتیں استعمال کرو، اچھا لباس پہنو، اچھی گاڑیاں رکھو، اچھے گھر بناؤ، اولاد کی اچھی تربیت کرو، والدین کی خدمت کرو، معاشرے میں مفید انسان بن کے رہو، دنیا کی آبادی کا سبب بنو، دوسروں کے لیے دکھ کا باعث بننے کی بجائے آسانیاں پیدا کرو. یہ سارے کام کرو، لیکن اس انداز سے کرو جس انداز سے کرنے کا میں حکم دیتا ہوں. پھر اس میں دوسرا کمال یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام کرنے کا آسان ترین طریقہ وہ ہے جو اللہ کریم نے مقرر کر دیا. جتنے غیر شرعی طریقے ہیں وہ شرعی طریقوں سے مشکل بھی ہیں، بدنامی کا سبب بھی ہیں، تکلیف کا سبب بھی. اب انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کریم کا نور حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین چراغ قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ہے. سب سے بہترین اطاق سینہ محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے. سب سے بہترین قندیل حضور کے قلب اطہر پر ہے، جو جہانوں میں نور بانٹ رہا ہے، تمام کائنات کو، انسانی نسل کو، آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو نور نصیب ہونا ہے، اس کی اصل سینہ اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام انبیاء کو بھی آپ کے سینہ اطہر سے نور نصیب ہوا، اور وہی نور انہوں نے آگے اپنی امتوں میں بانٹا. حضور امام الانبیاء بھی ہیں، تمام نبیوں کے بھی امام ہیں. پہلی امتوں کو جو نور اور روشنی نصیب ہوئی، وہ بھی اللہ کا نور بوساطت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا، اور ان کو اپنے انبیاء کی وساطت سے نور محمدی نصیب ہوا. ہمیں اللہ کریم نے اس قسمت گروہ میں پیدا فرمایا جو براہ راست سینہ اطہر محمد الرسول اللہ سے استفادہ کرتے ہیں، اور آپ کی براہ راست امت ہیں، تبھی تو ارشاد ہوا کن تم خیر امتم بہترین امت ہو. امت کی بہترین ہونے کا سبب یہی ہے کہ یہ امت براہ راست سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوتی. تو فرمایا وہ گرمی، وہ روشنی، وہ نور جو کائنات کو آباد رکھتا ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اس کے حصول کا سبب سینہ اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی مثال اللہ نے دی کہ ایک چراغ ہے جو بہت خوبصورت، حسین، نازک اور ایک اتاق میں سینہ اطہر میں ہے، اس پر قندیل ہے روشن ستاروں کی طرح، اور اس میں دنیا کا بہترین اور مبارک ترین درخت کا تیل ہے. زیتون کا تیل بغیر دھوئیں اور بغیر بو کے جلتا ہے. زیتون کا تیل کھانے میں سب سے زیادہ صحت آفرین، لذت والا. مالش کریں، دوا کھائیں، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اسے اللہ کریم نے مبارک باب برکت فرمایا ہے. ہر لحاظ سے اس میں برکت ہے. پھر ایک ایسا درخت جو عین باغ کے درمیان میں ہو اور ہر طرح سے مستفید ہوتا ہو، سیرابی سے بھی اور سورج کی روشنی سے بھی، اور ہر طرح سے جو پھلتا پھولتا ہو، اور اس کا تیل اتنا شفاف ہو کہ یوں لگے جیسے آگ نہیں دکھانی پڑے گی، یہ خود روشنیاں بکھیرنے لگے گا، جل اٹھے. ایسا کریم ہے کہ اس نے ہر سینے میں ایک چراغ رکھ دیا ہے. اور اسی طرح اسے حفاظت عطا فرمائی ہے، بہترین جگہ پر، محفوظ ترین جگہ پر اس پر اس طرح کے غلاف ہیں جیسے چراغ پہ قندیل ہوتی ہے. اور انسان کا اختیار صرف اتنا ہے کہ اس چراغ کو نور نبوت سے روشن کرتا ہے یا نہیں. دنیا میں کھو جاتا ہے یا حصول دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ دھکے کھاتا پھرتا ہے. اس چراغ کو روشن کرتا ہے یا اسے توڑ پھوڑ کر برباد کر دیتا ہے. کفر کیا ہے؟ کفر یہی ہے کہ اس چراغ کو توڑ دیا جائے، ضائع کر دیا جائے. ایمان یہ ہے کہ اس چراغ کے لیے روشنی تلاش کی جائے، سینوں کو منور کیا جائے، روشن کیا جائے. جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیاوی کاموں میں لوگ لگ جاتے ہیں، رات کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اندھیرے میں، کیا کریں، روشنی ہوتی ہے تو لگ جاتے ہیں. دنیا کی آبادی کا سبب ہے، ہر طرف کاروبار حیات شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب سینے میں یہ چراغ جل اٹھتا ہے تو قرب الہی کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، ہر اعضاء و جوار اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑتا ہے. ہاتھ وہ کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پاؤں وہ قدم چلتے ہیں جن کے چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پیشانیاں سر و سجود ہوتی ہیں اس کی بارگاہ میں. یعنی ایک جہان انسان کے اندر آباد ہے، وہ پورا جہان کا گویا سورج طلوع ہو گیا، روشنی ہو گئی، سوچ و فکر، عقل و دماغ تک اپنی محنت میں لگ جاتے ہیں کہ کچھ کمائی کر لیں، قرب الہی میں کوئی قدم آگے بڑھ جائے، رحمت الہی کے کوئی مزید جھونکے نصیب ہو جائیں، بہار وصال میں سے کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے، اور یہی اختیار ہے انسان کے پاس. اس کی بنیاد انسان کے اس فیصلے پر ہے کہ جب وہ طلب الہی کا فیصلہ کرتا ہے، قرب الہی کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر اسے راستے بھی ملتے ہیں، اندر روشنی ہوتی ہے، دن طلوع ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح، سوچ و فکر، عقل و دماغ، ہر چیز اس کی جستجو میں لگ جاتی ہے. اور اس کا کرم ایسا ہے کہ اس نے دنیا بڑی خوبصورت، بڑی لذیذ بنائی، اس کی لذت اور اس کے حسن سے فائدہ حاصل کرنے سے روکا نہیں، ایک ضابطہ دے دیا کہ اس طرح سے تم مستفید ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں. اب جب انسان عظمت الہی کو بھول کر محض دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اس سینے کے چراغ سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اسے جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی. جو اس کے سینے کے چراغوں کو بجھا دیتی ہے، پھر اسے عظمت الہی کا بھی خیال نہیں رہتا، اس کی پیشانیاں سجدوں سے محروم ہو جاتی ہیں. اگر اسی طرف چلتا رہے تو کفر کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے، گویا اس نے اپنے سینے کے چراغ خود انڈیل دیے، توڑ دیے، برباد کر دیے اور تباہی کی طرف چلا گیا. اب اس کا اسے جواب دینا ہوگا کہ میں نے تجھے کیا نعمتیں دی تھی، تو نے کیوں ضائع کی، کہاں ضائع کی. نور علی نور، وہ چراغ ایسا ہے کہ اس کا نور بڑھتا ہی رہتا ہے، نور پر مزید نور آتا رہتا ہے. روشنی پر روشنی، یعنی اس کی کوئی ایک جگہ مقرر نہیں ہے کہ اس میں اتنا نور سما گیا، اتنی روشنی آ گئی، بس ایسی ہے. جیسے دیے کی روشنی کی ایک حد ہے، پھر آپ مٹی کے تیل کی بتی جلاتے ہیں تو اس سے زیادہ ہے، آپ بجلی کا بلب جلاتے ہیں تو اس کی روشنی اس سے زیادہ ہے، بلب سے ٹیوب جلاتے ہیں تو ٹیوب کی روشنی اس سے زیادہ ہے. وہاں یہ نہیں ہے. سینے کے چراغ جب روشن ہوتے ہیں تو اس کی روشنی ترقی کرتی چلی جاتی ہے، مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، کوئی دل بدلوانا نہیں پڑتا، کوئی مادی طور پر وہ چراغ بدلوانا نہیں پڑتا کہ دیے کی جگہ لیمپ ہو، لیمپ کی جگہ بجلی کی بتی ہو، بتی کی جگہ ٹیوب ہو، ٹیوب کی جگہ کوئی اور بڑا بڑا نہیں ہے، نہیں، وہی چراغ روشنی پر روشنی بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہدی لنوری ہی من یشاء، اللہ کریم جسے چاہتے ہیں ان روشنیوں تک پہنچا دیتے. اب یہاں یہ نہ سوچا جائے کہ جب روشنی تک پہنچانا منشا باری پر ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے بتایا ہے کہ منشا باری ان کی تائید کرتی ہے جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا نور چاہیے. یہدی الیہ من ینیب، جو ماحول کو، کائنات کو دیکھ کر انابت اختیار، یعنی خلوص دل سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ سے دور نہیں جانا، اللہ انہیں راستے دکھا دیتا ہے. مفسرین کرام اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت الہی پیدا ہو جائے، قرب الہی کی تمنا پیدا ہو جائے، اللہ کریم اسے ایسے لوگوں سے ملا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے علماء حق سے اس کو ملا دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے ملا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کا سبب بن جاتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اللہ کریم مثالیں بیان فرماتے، اولاد آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، الناس کے لیے اللہ کریم مثالیں بیان فرماتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، ورنہ اللہ کو مثال و تمثیل کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز کو ذاتی طور پر جانتا ہے، وہ ہر شے سے واقف ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے. انسان کی استعداد ایک حد تک ہے، محدود ہے، اسے سمجھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کے لیے راہیں آسان کرنے کے لیے اللہ کریم مثالیں بیان فرماتے ہیں. وہ کیسا کریم ہے کہ پیدا ہونے والے ہر انسان میں فطری استعداد رکھ دیتا ہے. ارشاد نبوی ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یعودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین اسے کسی نہ کسی راہ پہ ڈال دیتے ہیں، اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ کسی راہ پہ لے جاتا ہے. جہاں حضور نے والدین فرمایا، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک والدین کے اپنے رویے. پیدا ہونے والا ہر بچہ دنیا کا بہترین انسان اپنے والد کو سمجھتا ہے، اور دنیا کی سب سے اچھی خاتون اپنی ماں کو سمجھتا ہے. ان کے رویے اور ان کے کردار کو اپنانا چاہتا ہے. اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو وہ سچا بننا چاہتا ہے، اگر وہ نیک ہیں تو بچہ نیک ہونا چاہتا ہے، اگر وہ خود نیک نہیں ہے تو بچے کو بھی نیکی سے رغبت نہیں ہوتی. دوسری والدین کی ذمہ داری جو ہے وہ ہے رزق حلال. علماء حق فرماتے ہیں کہ 80% انسانی مزاج ماحول اس سے، رزق سے بنتا ہے. ایک بچے کو آپ حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں تو اس کا 80% مزاج اس سے بنتا ہے جو حرام. ایک عمارت آپ کیچڑ تھوپ کر بنا رہے ہیں اور آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ سنگ مرمر کی بن جائے گی، کیسے سنگ مرمر کی بنے گی؟ جب اس میں آپ کیچڑ تھوپ رہے ہیں تو سنگ مرمر کیسے ہو؟ جب ہم اولاد کو ناجائز رزق اور حرام کھلاتے ہیں، پھر بڑھاپے میں یہ شکوے بڑے بیکار ہیں کہ جی بچہ کہنا نہیں مانتا، اور بچہ گالیاں دیتا ہے، جی بچہ آوارہ ہو گیا ہے، جی بچہ گانے سنتا ہے، جی بچہ ہوٹل چلا جاتا ہے، کلب چلا جاتا ہے، جی فوش جگہوں پہ چلا. بھئی آپ نے جو عمارت جس مٹیریل سے بنائی تھی ویسی بنی، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چوری زوری حلال جو ملے بچوں کو بڑا مزے کرائیں اور ان کو بڑی آسانیاں دیں. بھئی حرام کی آسانیاں کیا آسانیاں ہیں؟ پھر جو ماحول ہوتا ہے، 15% تعمیر وہ ماحول کرتا ہے، اور 5% والدین کی نقل سے بچہ بنتا ہے. تو اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ رزق حلال ہے. میرے خیال ہے اس طرف ہم توجہ بھی کم ہی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی واعظ بھی کم ہی کہتا ہے، اور لکھنے پڑھنے والے بھی کم ہی بات کرتے ہیں، حالانکہ تعمیر انسانیت کی بنیاد اس پر ہے. ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، بنے بنائے لوگوں کو ہم سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کرے اصلاح ہو جائے بنے بنائے لوگوں کی، لیکن جو نئے بن رہے ہیں کم از کم ان کی بنیاد تو صحیح کی جائے، آگے آنے والی نسل تو نیک ہو. جو بن چکے ہیں بگڑ چکے ہیں اللہ قادر ہے انہیں بھی سوار دے، ان سے بھی محنت کی جانی چاہیے، انہیں بھی سمجھایا جانا چاہیے، معاشرے میں تلقین کی جانی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ کیا ضرور ہے کہ ہم بنانے والے غلط بناتے رہیں اور پھر جب وہ بن جائیں تو پھر ان کی اصلاح کرتے رہیں؟ یہ کیا ضروری ہے؟ کیا نئے بننے والوں کی تعمیر درست نہ کی جائے، وہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ تو والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، فطری ہوتی ہے. محبت نہ ہوتی تو انسانی بچہ پالنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے فطرت کے مطابق پالا جائے، اسے رزق کے حلال پر پالا جائے، اسے اس کی بدن کی بنیاد نیکی پہ رکھی جائے. کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے. اللہ، ایک اور بڑا عجیب سا سوال اگلے دن کسی نے یہ بات بھی کی کہ جی بزرگی کا اور فقیری کا ہر ایک کا حصہ ہے، فلاں کا حصہ فلاں بزرگ کے پاس ہے اور فلاں کا حصہ فلاں بزرگ کے پاس ہے. کیسی عجیب بات، فقیری اور بزرگی ہے کیا؟ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت عقیدہ کے ساتھ، ایمان صحیح ہو اور حضور کا اتباع نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو پھر اس بزرگی کا حصہ تو ہر مومن کے پاس ہے اور ہر عالم با عمل کے پاس ہے، ہر عالم حق کے پاس ہے. جو بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سکھا سکے، آپ کے احکام ہم تک پہنچا سکے. اور پھر وہ لوگ جو ظاہری احکام شریعت، کلام الہی، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے ہیں، اگر ان کے سینے بھی روشن ہوں اور ان میں وہ چراغ بھی جل اٹھا ہو اور وہ ہمارے ذہن تک بھی وہ باتیں پہنچائیں اور قلب کو وہ نور بھی پہنچائیں جنہیں مشائخ کہا جاتا ہے، تو نورن علی نور ہو گیا. پھر اس میں تو ہر ایک کا حصہ ہر ایک بزرگ کے پاس ہے جہاں کوئی پہنچ گیا. چراغ سے چراغ روشن کرنا ہے، جس چراغ کے پاس پہنچ گیا روشنی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ادارے پرائمری تک پڑھاتے ہیں، کچھ مڈل تک پڑھاتے ہیں، کچھ میٹرک تک پڑھاتے ہیں، کوئی انٹرمیڈیٹ تک پڑھاتے ہیں، کچھ آخری علوم تک، ڈائریکٹریٹ تک، پی ایچ ڈی تک یونیورسٹیاں لے جاتی ہیں. اسی طرح بزرگان دین بھی کسی کے پاس ایک حد تک قلبی کیفیات ہیں، دوسرے کے پاس اس سے آگے تک ہیں، تیسرے کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں. تو جہاں جہاں یہ روشنیاں ملیں یہ حاصل کرنی چاہیے، اور اس نور کے حصول میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. چونکہ ہمارے پاس کوئی ہمیں سند نہیں دی گئی کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کوئی بھی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا یہ مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر بات ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ چراغوں والے سینے ये रोशन दिल लोग, ये अल्लाह के नूर के अमीन, ये कहां पाए जाएंगे, कहां मिलेंगे, बाजारों में, होटलों में, क्लबों में कहां मिलेंगे? ये उन घरों में मिलेंगे जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन घरों की भी अजमत की जाए और इनमें अल्लाह का जिक्र किया जाए। ये मसाजिद में मिलेंगे, उन घरों में मिलेंगे अज़न अल्लाह वन तुरफा, जिनकी अल्लाह ने अजमत बनाई है, वो घर जिनको अल्लाह ने मुकद्दस करार दिया। मस्जिद एक ऐसा घर है जिसे बहुत मजबूत, बहुत खूबसूरत, बहुत मुजयन बनाया जाए, जिसका उससे ज़ाहरी खूबसूरती से ज्यादा दिलों से अदब व एहतराम किया जाए, जिसमें बुलंद आवाज से बात न की जाए, जिसमें दुनिया की कोई बात न की जाए, जिसमें कोई बदबूदार चीज न ले जाए, कोई आदमी हलाल पाक चीजें, थूम, लहसुन, मूली, इस तरह की चीजें जिनसे मुंह में बदबू आती है, हुक्का पीकर जिससे मुंह में बदबू आती हो, वो करके मस्जिद में न जाए, मुंह साफ करके जाए और मिसवाक करके जाए कि मस्जिद में बदबू न हो। ऐसा तेल जिसके जलने से बदबू आती हो मस्जिदों में न जलाया जाए। मस्जिदों की चटाइयों को, टोपियों को, इस्तेमाल की चीजों को मैला न किया जाए। या आपने देखा होगा मस्जिद में पट्टों से बनी हुई टोपियां पड़ी होती हैं, फटी हुई और मैल जम जम कर स्याह हुई, ये मस्जिद की तौहीन है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हर चीज साफ सुथरी। अज़न अल्लाह इन तुरफा, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनकी अजमत की जाए। तो साहब कबार से साबित है कि मसाजिद को मुजयन किया जाता था। रजी ताबीन तबा ताबीन से साबित है मसाजिद को खूबसूरत किया जाए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, लोगों पर बड़ाई जताने के लिए नहीं, अजमत इलाही के लिए। और फिर उनमें व्यूज करो फी हसमू, उसमें हमेशा अल्लाह का जिक्र किया जाए। दुनियावी बातें मस्जिद में हराम है, नाजायज है। बल्कि ये आपने सुना किसी को कोई चीज गुम हो जाए तो मस्जिद से जाकर ऐलान होता है, ये ऐलान ऐद नबी में भी किसी ने कोशिश की थी कि मस्जिद में चूंकि लोग जमा होते हैं, मेरा फलां ऊंट गुम हो गया तो वहां ऐलान कर दो किसी को नजर आए। तो जब नबी सल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया कि अगर कोई मस्जिद में ऐलान करवाए तो उसे जवाब में कहो ला रद्दल्लाहु अलैक, अल्लाह करे तुम्हें वो कभी न मिले। यानी अगर कोई मस्जिद में गुमशुदा चीज का ऐलान करवाए तो जो भी ऐलान सुने वो उसे ये जवाब दे ला रद्दल्लाहु अलैक, अल्लाह तुम्हें वो चीज कभी वापस न करे, अल्लाह करे कभी न लभी। यानी कोई दुनियावी बात, दुनियावी ऐलान या गप शप ये मस्जिद में जायज नहीं है। दीन की बात, दीनी बात करें, भलाई की बात करें, अदब व एहतराम से करें। वो युसब्बिहु लौफी या बिलगुदुव्वे वाला साल, रात दिन उसमें अल्लाह की पाकी बयान होती है। बिलगुदुव्वे वाला साल, सुबह शाम, ये अंग्रेजी एक इसका कहते हैं राउंड द क्लॉक, अंग्रेजी मुहावरा इसके मुकाबले में आता है कि हर वक्त, हमा वक्त जो भी मस्जिद में दाखिल हो अल्लाह की अजमत और पाकी बयान कर रहा हो, हर तरह का जिक्र उसमें आ जाता है। आप तिलावत करते हैं, आप इबादत करते हैं, आप नवाफिल पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, बैठते हैं मस्जिद में एतकाफ बैठते हैं, आप तस्बीह पढ़ते हैं, आप कल्बी जिक्र करते हैं, आप मराकबात करते हैं, हर तरह का जिक्र। यानी मसाजिद हैं ही अल्लाह की अजमत के बयान के लिए, कोई दूसरी बात मस्जिद में बैठकर न की जाए। और मसाजिद में जो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं रिजाल उन लातुल ही हिम तिजारत उन वाला बैन अन जिक्रल्लाह, दुनिया के कारोबार उन्हें अल्लाह की याद से रोक नहीं सकते, इसी दुनिया में रहते हैं। یہیں مزدوری ملازمت یا کاروبار کرتے ہیں، یہیں سے وہ بھی رزق حلال حاصل کرتے ہیں، وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مساجد کی زینت ہوتے ہیں انہیں دنیا کے کاروبار اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتے، کاروبار حیات بھی کرتے رہتے ہیں، ذکر الہی بھی چلتا رہتا ہے، دنیا کا کوئی کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے بھی نہیں روک سکتا اور اقامت صلات سے بھی نہیں روک سکتا، دنیا کے سارے کام بھی کرتے ہیں اور اپنے وقت پر باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، ایتاء الزکاۃ اور دنیا کی دولت کا لالچ انہیں زکات ادا کرنے سے مانے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ان بندوں کی نشانیاں ہیں جن کے سینے اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، وہ اکثر مساجد میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وقت گزارتے ہیں، اس میں دینی مدارس، خانقاہیں سب اس میں آ جاتی ہیں، سب کا ادب و احترام بھی لازم ہے، ان کی آبادی کے لیے کوشش کرنا بھی لازم ہے، اور ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سینے روشن رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل بھی الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی پتھرا جائیں گے، مار کے حشر کا پھر خوف ان کے دل میں ہوتا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی اگر گناہ کی طرف چلا جائے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دے تو اسے آخرت کا خوف بھی نہیں رہتا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گناہ کرتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے، یہ کمال کی بات ہے، اور جو اللہ اللہ شروع کر لے تو کمال یہ ہے کہ رات دن اللہ اللہ بھی کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود عظمت الہی سے لرزاں ترساں رہتا ہے، ہمیشہ عظمت الہی کا احساس انہی دلوں میں ہوتا ہے جو اس نور نبوت سے، اس چراغ الہی سے روشن ہوتے ہیں، اور ان میں آخرت کا خطرہ بھی ہوتا ہے، عظمت الہی سے لرزاں ترساں بھی رہتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضل، ایسے لوگوں کے اعمال کا اللہ کریم ان کے اعمال سے کہیں بڑھ کر اجر دے گا، جب اللہ انہیں بدلہ دے گا، معاوضہ دے گا، اجر دے گا، تو وہ ان کی نیکیوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر یزیدہم من فضل، پھر ان پر اپنی مہربانیاں مسلسل کرتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، جنت کے بارے ملتا ہے نا کہ جنت کی کسی نعمت میں ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہوگا، ہر نعمت میں ہر لمحہ ترقی ہوتی رہے گی، جنتی کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اسی چپاتی سے اور اسی سالن سے ایک برکی کھائی ہے تو اس کی لذت اور ہوگی، اسی چپاتی اسی سالن سے دوسری برکی کھائے گا تو اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر آن ہر لذت فزوں تر ہوتی رہے گی، یہ اللہ کی مرضی کب تک کہاں تک بڑھاتا چلا جائے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کی عطا کا کوئی حساب، کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں ہے کہ اتنا دے گا اور یہاں بس ہو جائے گی، ایسی کوئی بات وہ بے حساب ہے، وہ دیتا چلا جائے گا اور اللہ کے بندے نعمتیں لیتے چلے جائیں گے، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سینے روشن کیے، اپنے چراغ چراغ نبوی سے جلائے، نور ربانی کو سینوں میں بسایا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اللہ کی نعمتیں پائیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جب ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے وہ چراغ اٹھا کر پٹک دیا. الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اپنی طرف سے وہ بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، دولت بڑی اچھی کما لیتے ہیں، گھر بڑے اچھے بنا لیتے ہیں، پھر بعض بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس پہ بڑے چڑھاوے چڑھا لیتے ہیں، غیر اللہ کی بڑی خدمت کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی پیاس کا مارا ہوا صحرا میں ریت کے سمندر کو دیکھ کر سمجھتا ہے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. اسے سراب کہتے ہیں. دور سے ریت کو کوئی پیاسا تہرا میں پھرتا ہوا ریت کو دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. فرمایا یہ ان کو ان کی نظر کا دھوکہ ہے، ان کے غلط فیصلے جو ہیں، اور اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے نبی کے اتباع کے علاوہ جن کاموں کو وہ بڑا اچھا سمجھ کر کرتے رہے گے کرتے رہے، دنیا میں جب موت آئے گی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی پیاسا سراب کو دریا سمجھ رہا ہو اور اس طرف بھاگ رہا ہو، جب وہاں پہنچے یا سب حضوان ما، سراب کو وہ پیاسا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا سمجھ رہا ہے، حتی اذا جاہو لم یجد ہو شیا، جب وہاں پہنچتا ہے تو سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ملتی. اور وجد اللہ عندہ ففاہ حسابا، اور اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے قریب اللہ کو پاتا ہے اور وہاں اسے حساب دینا پڑتا ہے. جب موت کی وادی سے گزریں گے تو جن کو دنیا میں اپنے طور پر بڑے نیکیاں سمجھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہوں گی. خلاف پیمبر کسے را گزید، وہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید. اتباع رسالت کے بغیر کسی نیکی کا دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں. جو اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں اور دنیا میں بڑے نام بڑی سمجھتے ہیں میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، فرمایا ان نیکیوں کا کچھ نہیں ہوگا. اور جسے وہ بازار میں خود نیکی سمجھتے ہیں اپنے فیصلے کو، وہ ایک سراب ہے کہ آپ ریت کے دریا کو پانی کا دریا سمجھ رہے ہیں، جب وہاں پہنچو گے موت کی گھاٹی سے گزر کر جب قریب جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بارگاہ الہی میں جواب دہی شروع ہو جائے گی. واللہ سریع الحساب، اللہ کریم بڑا جلد حساب لینے والا. علماء حق اور علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ مثال ان ادیان کی ہے جو اپنے وقت پر تو اسلام تھے لیکن بعثت علی کے بعد سب ختم ہو گئے، اور سب کو اتباع رسالت ضروری ہے، جس طرح یہود و نصارہ اپنے آپ کو صاحب کتاب اور اس کے کتابوں میں تبدیلی اور تعریف بھی کر دی اور پھر اس کے مطابق سمجھتے ہم نے گرجے میں بڑی محنت کی، گرجا بھارتوار جاتے ہیں، یہ کب وہ سومے میں جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. فرمایا یہ سب اپنے آپ سے دھوکہ. جب تک دلوں کے چراغ نور محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے روشن نہیں ہوں گے بات نہیں بنے. کچھ دوسرے ہیں جو صریح کفر میں چلے گئے، جنہوں نے ذات باری کا انکار کر دیا یا بتوں کی پوجا شروع کر دی یا غیر اللہ کو اپنا رانما پیشوا حاجت روا سمجھ لیا اور ان کی عبادت و اطاعت میں لگ گئے. ان کی مثال ایسی ہے اور ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. کفر کی مثال تو ایسی ہے جیسا کوئی تاریک سیاہ سمندر کی گہرائی میں گر گیا ہو، उस तारीकी पर फिर मौज पर मौज उठकर लिपटती आ रही हो और तारीकी बढ़ाती जा रही हो, फिर उस पर सूरज भी न हो बल्कि गहरे स्याह बादल छा जाए। ज़ुलमातुन बादुहा फौका बाद, तारीकियां हैं जो एक दूसरी पर बढ़ती चली जाती हैं। जितनी गैर इस्लामी रसूमात अपनाता है, एक तारीकी आ गई, दूसरा काम फिर रस्म के मुताबिक किया, एक और तारीकी आ, ये तारीकियां हैं जो तारीकी पर तारीकी बढ़ती चली जा रही हैं। हत्ता कि ऐसी तारीकी में चला जाता है, इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, के हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। कुफर बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी महरूमी है। बहसियत इंसान तो अल्लाह ने उसके सीने में भी दिल रखा था, उस दिल में वो इस्तेदाद भी रखी थी, वो चिराग उसके सीने में भी रखा था, उसमें वो तेल भी डाला था, उस पर वो कंदील भी रखी थी, लेकिन उसने सब कुछ तोड़ फोड़ कर वो अपने आप को जुल्मतों में और तारीकियों में, कुफर की गहराइयों में फेंक दिया। और याद रखो, मल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमालहू मिन नूर, ये नूर, ये रोशनी, ये अल्लाह की बारगाह से मिलती है। जिसके लिए अल्लाह रोशनी न दे, वो अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह से ये रोशनी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह को छोड़कर, इत्तेबाए रिसालत को छोड़कर कहीं और से रोशनी हासिल करना चाहे, हरगिज नहीं, कभी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। और ये याद रखिए, दुनिया के छोटे से छोटे काम में इत्तेबाए रिसालत ही नूर है। और अगर कोई शख्स छोटे छोटे कामों में इत्तेबाए सुन्नत की परवाह नहीं करता, तो फिर बड़े बड़े कामों में भी उससे इत्तेबाए सुन्नत नसीब नहीं होता। इसलिए हर छोटे बड़े काम पर यह पहरा देना चाहिए। रिज्क के मामले में इंसान अपना नसीब खाता है। आज तक जितने लोग मर चुके हैं, दुनिया से गुजर चुके हैं, अगर वो एक एक दाना भी फालतू छोड़कर जाते तो आज जमीन गल्ले से ही भरी पड़ी होती। एक एक दाना ज्यादा खा जाते तो पिछली मखलूक भूखी मर जाती। हर कोई अपने हिस्से का दाना भी और पानी भी लेकर दुनिया से, हम भागते दौड़ते रहें, रिश्वत लें, चोरी करें, डाके डालें, खाएंगे वही जो हमारे नसीब का है, जमा करते करते छोड़कर मर गए तो क्या फायदा। इसलिए खुसूसन रिज्क के मामले में और हुसूल रिज्क के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ और औलाद को हलाल खिलाओ, ताकि वो कल तुम्हारी औलाद साबित हो, वो कल तुम्हारे लिए सजा का सबब न बन जाए। इन बच्चों को लोरियां देकर पालते हो, कल वो तुम्हें छुट्टे न मारते फिरते हो। अपनी आकबत के लिए, अब आप देखिए, हराम खाकर जो बदन बनता है उसमें नूर कहां से आएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस ऐद में हमारी है कि हम हुसूल रिज्क के मामले में इत्तबाए सुन्नत इख्तियार करें, अपने रोजमर्रा के अमूर के मामले में, अपने हुलिये, अपने लिबास के मामले में, हर तरह से सुन्नत का इत्तबा इख्तियार किया जाए, तो अल्लाह नूर बांटता है और अल्लाह के नबी के सीने असर से आता है। इसके बाहर नूर का कोई तसव्वुर नहीं। फमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसके लिए अल्लाह नूर पैदा नहीं फरमाते, उसे कोई दूसरा ये रोशनी दे नहीं सकता। व आखिर दावाना أن الحمد لله رب العالمين
الله 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 الله
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.